گوہر قدم میں کروں عیش گوہر طرح کی نعم میں عطا خفت عقلی مغوہر قدم میں میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مدسم نہیں ہے میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مدسم نہیں ہے بہت خوشنما گئے یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کی جھرمٹ یہ رنگی نظارے بہت خوشنما گئے یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کی جھرمٹ یہ رنگی نظارے ارے جی رہے گو یہ کس کے سگارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے ارے جی رہے گو یہ کس کے سگارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے اگر قرب جانے بہارا نہیں گئے یہ ننگے فضا گئے گلستا نہیں گئے اگر قرب جانے بہارا نہیں گئے یہ ننگے فضا گئے گلستا نہیں گئے تمہیں سے گئے جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری تمہیں سے گئے جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری محبت کی دل پر لگے ضرب کاری میری کامیابی کی آ جائے باری محبت کی دل پر لگے ضرب کاری میری کامیابی کی آ جائے باری میری جا کا کوئی سہارا نہیں گئے بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں گئے میری جا کا کوئی سہارا نہیں گئے بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں گئے یہ ہے عشق میں گمتیاں کس بشر کا بنا گے ذبیحہ جو اپنے پسر کا یہ ہے عشق میں گمتیاں کس بشر کا بنا گے ذبیحہ جو اپنے پسر کا پدر سے گئے جا رے قلب و جگر کا پسر سے گئے جا رے تسلیم سر کا پدر سے گئے جا رے قلب و جگر کا پسر سے گئے جا رے تسلیم سر کا تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں گئے کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں گئے تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں گئے کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں گئے یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے سب کہے ماشاء اللہ ملائک زخون شہیدان ملت محبت کی ہمت سے گئے مہ بے غیرت ملائک زخون شہیدان ملت محبت کی ہمت سے گئے مہ بے غیرت کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت والے شاد باش جنون محبت کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت والے شاد باش جنون محبت تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں گئے بشر سے یہ عجا یہ غم کم نہیں گئے تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں گئے بشر سے یہ عجا یہ غم کم نہیں گئے بہت سے سناتی ہوئے گھر سے بے گھر دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر بہت سے سناتی ہوئے گھر سے بے گھر دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر مزاق ان کو گایا جو حسن کے در پر تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر مزاق ان کو گایا جو حسن کے در پر تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں گئے وہ دل سب کا گوپر تمہارا نہیں گئے وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں گئے وہ دل سب کا گوپر تمہارا نہیں گئے کبھی تو باغو فغارو لگا گو کبھی دل ہی دل میں نگارو لگا گو کبھی تو باغو فغارو لگا گو کبھی دل ہی دل میں نگارو لگا گو کبھی ایک خلش سی میں گز پا لگا گوں کبھی خون گاکوں سے برسا لگا گوں کبھی ایک خلش سی میں گز پا لگا گوں کبھی خون گاکوں سے برسا لگا گوں تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں گئے کسی کا ہو وہ پر تمہارا نہیں گئے تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں گئے کسی کا ہو وہ پر تمہارا نہیں گئے تم ہی سے گئے جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری تم ہی سے گئے جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری محبت کی دل پر لگے ضرب کاری میری کامیابی کیا جاگے باری محبت کی دل پر لگے ضرب کاری میری کامیابی کیا جاگے باری میری جان کا کوئی سہارا نہیں گئے بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں گئے میری جان کا کوئی سہارا نہیں گئے بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں گئے
الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
ہمارے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت والا کو تمام زندگی اس چیز پر دیکھا کہ سنت پر عمل اور پھر شفقت ایسی کہ نہ صرف یہ کہ خود سنت پر عمل کرنا بلکہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو اپنے مریدین کو شاگردوں کو اپنی مجالس میں اپنی تنہائیوں میں اور منبر سے سنت کی تعلیم دینا سکھانا سمجھانا دادا حضرت والا بہت اہتمام سے کبھی شفقت سے دسترخوان پر بیٹھنے کی اجازت فرمائے حکمن تو ساتھ ساتھ کھانے کی دسترخوان کی سنتیں بھی بیان فرمانا اس لیے بہت اہتمام سے دیکھا کہ حضرت والا دسترخوان زمین پر بیٹھ کر کھانا ہمارے بزرگوں میں سے جو سلسلے کے بزرگ ہیں چشتیہ سلسلے کے ان میں ایک بزرگ ہیں شیخ جلال الدین تھانے سری رحمت اللہ علیہ جب بزرگوں کی بات آتی ہے تو کرامات کہ جی کرامت کے بغیر کیا بزرگی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ بزرگی کا مدار کرامت پر نہیں ہے, بلکہ بزرگی کی بنیاد اور مدار وہ سنت پر ہے, اتباع شریعت اور اتباع سنت. لہذا شیخ جلال الدین تھانیسری رحمت اللہ علیہ کی ایک عجیب حالات اور واقعات میں حضرت کے ایک واقعہ لکھا ہے. بس ٹھیک ہے, وہ صحیح کر لیں گے, انہوں نے اشارہ کر دیا تھا. تو شیخ جلال الدین تھانیسری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کے زمانے میں ہندوؤں کا میلہ ہوتا تھا وہاں پر حضرت کی قریبی. تو کسی نے آ کر حضرت کو بتایا کہ وہاں پر ایک ہندو جوگی ہے جو کہ زمین ایک طرف سے زمین کے اندر گھستا ہے اور زمین کے اندر سفر کرتا ہے اور دوسری طرف سے زمین سے باہر آتا ہے. اس کی اس حرکت پر جو کمزور ایمان والے ضعیف العقیدہ جو مسلمان ہیں, تو اس کی اس حرکت سے وہ مرعوب ہو جاتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں, اور کتنے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ ذکر کیا حضرت کے سامنے, حضرت نے فرمایا ہمیں بھی دکھاؤ, ہم بھی دیکھتے ہیں. اب یہ وہ حضرات جو میلوں میں جانے والے نہیں کیونکہ خرافات ہوتی ہیں, لیکن حضرت نے فرمایا ہمیں بھی لے چلو. حضرت تشریف لے گئے, بتایا کہ حضرت وہ ہندو وہاں سے زمین میں گھستا ہے اور اس جگہ سے نکلتا ہے. فرمایا اچھا, جب گھسے تو مجھے بتا دینا. تو وہ ہندو جوگی آیا اور وہ اس ہندو جوگی نے جہاں سے زمین میں گرتا تھا گھستا تھا وہاں گھسا. حضرت نے کیا کیا, جو اس کے نکلنے کی جگہ تھی وہاں پر پاؤں رکھ دیا. عالم یہ ہوا کہ وہ نہ یہاں سے نکل سکا نہ وہاں سے نکل سکا, اور مسلمانوں کے ایمان کو حضرت نے بچا لیا. کرامت ایک طرف یہ, لیکن اتباع سنت کا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے عالم یہ تھا کہ حضرت ایک دفعہ شدید بیمار تھے, بستر پر تشریف فرما تھے. شیخ جلال الدین تھانیسری رحمت اللہ علیہ, ہمارے چشتیہ سلسلے میں ان کا نام آتا ہے, تو خادم نے دوا پلانی چاہی تو اس بیماری کی حالت میں بستر سے اتر کر زمین پر تشریف فرما ہوئے اور دوا پی. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بستر پر کھانا ثابت نہیں ہے, اگرچہ جائز ہے, لیکن حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حضرت کا کمال اتباع سنت تھا. یاد رکھیے گا, بالکل جائز ہے بیمار آدمی کے لیے, لیکن حضرت سمجھا رہے ہیں کہ چشتیہ پر کہتے ہیں کہ صاحب یہ چشتی جو بزرگ ہوتے ہیں یہ سنت کیا جانا ہے. تو حضرت نے اب چشت کے جو مشائخ ہیں, چشتیہ مشائخ کے حالات قلمبند فرما کر اس میں ایسے ایسے واقعات بے شمار لکھی ہیں. کئی واقعات کا اس میں ذکر کیا کہ حضرات اتباع سنت کے اندر کتنا اہتمام فرماتے ہیں. تو حضرت والا ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ دسترخوان ہمیشہ اہتمام سے دسترخوان بچھانا, یہاں تک کہ دسترخوان کی یہ بھی سنت سکھائی کہ دسترخوان نیچے مہمان کے لیے بچھایا گدا اور دسترخوان بچھایا نیچے. کبھی اس کو تعلیم فرماتے تھے عملاً بھی قولاً بھی کہ دیکھو دسترخوان اور بیٹھنے والا برابر سطح پہ ہونا چاہیے. البتہ دسترخوان اونچی سطح پر ہو سکتا ہے لیکن نیچی سطح پر نہ ہو. اس لیے اگر مہمان کے اکرام میں گدا بچھانا ہے, مہمان کے اکرام میں اگر گدا بچھانا ہے تو پھر دسترخوان بھی اسی گدے پر بچھائے. اور بہت اہتمام سے حضرت والا فرماتے ہیں جیسے سنت ہے کہ نوالہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لے, اور پلیٹ صاف کرنے کا اہتمام. سبحان اللہ, پوری دنیا میں نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ کوئی شخص دنیا میں چائے کی پلیٹ بھی چائے کی پیالی بھی صاف کرتا ہو، پوری دنیا میں نہیں دیکھا. اور کبھی غلبہ شفقت سے فرماتے، محبت سے فرماتے، پیالی عنایت فرما کر فرماتے، چاٹا یا چوٹو کر لو، چاٹا یا چوٹو کر لو، یعنی اس کو چاٹ لو. یہ حضرت والا کا ایک عجیب انداز. اور انگلیاں صاف کرنے کا اہتمام، کہ روایت نقل فرما کر فرماتے کہ دیکھو امام بحقی رحمت اللہ روایت نقل کی ہے کہ پہلے بیچ کی انگلی کو چاٹے، پھر شہادت کی انگلی کو، اس کے بعد انگوٹھے کو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین انگلیوں سے کھانے کی روایت آتی ہے، اور وہ کھانے جو تین انگلیوں سے نہ کھائے جا سکتے ہوں اس کے لیے پانچ انگلیوں کو استعمال کرنا بالکل جائز اور درست ہے. لہذا پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، اس کے بعد انگوٹھا، اور پھر ضرورت ہو تو بیچ کی انگلی کے برابر والی انگلی، آخر میں چھوٹی انگلی کو صاف کر لیں، چاٹ لیں. چاٹنے کا اہتمام. اور دعا پڑے ابتدا میں بھی بسم اللہ وعلا برکت اللہ، اور سکھا دیا کہ اگر بھول جائے تو سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی محبتوں پر، شفقت پر قربان جائیے کہ شروع میں کوئی پڑھنا بھول جائے تو سکھا دیا پڑھ لو بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور اس کے بعد پھر ایک ادب اور سکھاتے تھے. جیسے اجتماعی کھانا ہے، اب کئی لوگ کھا رہے ہیں، خانقاہوں میں جیسے ہوتا ہے، جماعت میں چلے گئے، اجتماعی مواقع آتے ہیں، بہت اہتمام سے سکھاتے تھے. فرماتے دیکھو جب اجتماعی لوگ کھانا کھا رہے ہو تو ایسا نہ کرو پانچ چھ بوٹیاں ایک ساتھ اپنی پلیٹ میں ڈال لو، یہ مت کرو، بلکہ ایک بوٹی لو، تھوڑا شوربہ لو، جلدی سے آگے بڑھا دو تاکہ دوسرے لوگ جو منتظر بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی کھانا لے لیں. سبحان اللہ. فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کوئی شخص ایسا ہو جس کو جوانی ہے یا کبھی بھوک کا غلبہ ہوتا ہے، فرمانے دس مرتبہ لے لو لیکن ہرچ اور لالچ کی وجہ سے ایک مرتبہ پلیٹ کو مت بھرو. سبحان اللہ. کتنا؟ فرماتے ہیں پچاس دفعہ ڈال لو، کیونکہ ایک آدمی کی بھوک ہے. جیسے حضرت والا نے سنایا کہ ایک مرتبہ ایک خانقاہ کے اندر ایک شیخ نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ کھانا اعتدال سے کھائیں گے. ایک مرید کی شکایت کہی کہ پندرہ روٹیاں کھاتا ہے. شیخ نے طلب فرما لیا، فرمایا جب ہم نے اعلان کروایا تھا کہ کھانا اعتدال سے کھانا ہے تو آپ پندرہ روٹیاں کیوں کھاتے ہیں؟ تو مرید نے عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اعتدال الگ ہوتا ہے. فرمایا اچھا وہ کیسے؟ تو مرید نے عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں 21 روٹیاں کھاتا تھا، آپ کے حکم پر اعتدال کر کے میں 15 پر آ گیا. تو شیخ نے ان کے لیے اجازت نامہ لکھا، بھائی ہر ایک کا اعتدال الگ ہوتا ہے. اس لیے انسان ہے مختلف المزاج، مختلف الطبائع اور طبیعت اور قوت ہے، کسی کو بھوک زیادہ لگ سکتی ہے، پھر ایک جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ بھوک کا غلبہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی سکھایا کہ ایک ساتھ پلیٹ مت بھرو، حرص اور لالچ مت کرو، تھوڑی تھوڑی لیتے رہو، چاہے پچاس دفعہ لے لو. اور ساتھ دوسروں کو سکھاتے تھے، دیکھو بھائی کسی پر بدگمائی مت کرو، اس بیچارے کو بھوک زیادہ لگی اس کو کھانے دو. لہٰذا حضرت والا کا معمول عجیب کہ حضرت والا کا تو غذا تھوڑی سی ہوتی تھی لیکن ایسے تناول فرماتے تھے کہ سب سے پہلے شروع فرما کر سب سے آخر تک کھاتے رہتے تھے، اور ایسے بیچ میں کچھ گفتگو بھی فرما رہے ہیں، کچھ مزاح کی بات. یہ حضرت کا معمول تھا، بیچ میں کوئی علمی بات نہیں بلکہ کوئی ہنسی، اپنے غلاموں کی طبیعت کو خوش فرمانا، ان سے مزاح فرمانا، اور اس طریقے سے ان کا دل جوئی فرمانا کہ ہنسی مذاق میں، کہ تاکہ فرماتے تھے اس سے کھانا، یہ معدے کے اندر کھانے کو ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی حضرت والا کی قبر کو نور سے بھر دے، کتنی شفقتوں سے، محبتوں سے حضرت کا سکھانا. اور اہتمام سے اس کے بعد ہاتھ دھونا. ہاتھ دھونے کے بعد یہ سنت بھی اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے یہی سیکھی کہ اہتمام سے فرماتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا بھی، جس طرح ہاتھ دھونا سنت ہے اسی طریقے سے کلی کرنا بھی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی جو حضرت والا کا درد ہے اور وہ درد اتباع سنت کے سانچے اور ڈھانچے کے اندر ہے، وہ درد اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو اپنے کرم سے نصیب فرما دے. حضرت والا کا ایک ذوق، اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت اور تعلق مع اللہ کا ایک ذوق، اسی ذوق کے اندر حضرت کو ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی. حضرت فرماتے تھے میں تو بچپن سے مولانا کا عاشق ہوں اور بچپن سے ماں رومی پر فدا ہوں. ٹھیک ہے نا، پردہ حائل تھا، آپ سے کیا پردہ. تو بچپن سے حضرت کو ماں رومی رحمت اللہ علیہ سے محبت، اس لیے مضامین ماں رومی کے مضامین کو پیش کرنا حضرت کی مجالس میں، ملفوظات میں، تنہائیوں میں، خلوتوں میں اور ممبر پر، یعنی حضرت کے، اور یہی نہیں بلکہ معرومی کے اشعار حضرت لیٹے لیٹے گنگناتے بھی تھے، وہ پڑھتے رہتے تھے حضرت. کیونکہ کئی سفر میں ایسا موقع اللہ تعالی نے خدمت کا ایسا عطا فرمایا کہ حضرت کی خدمت میں کمرے میں ہی آرام کا حضرت نے مجھ کو فرمایا اکیلا، تو جاگتے جاگتے بس ایک ہلکی سی گنگناہٹ سبحان اللہ، تو وہ معرومی رحمت اللہ علیہ کے اشعار گنگناتے رہتے تھے. ایسی تعلق اور محبت. اس پر ایک واقعہ سنایا کہ معرومی رحمت اللہ علیہ کے کہ شاہ محمود جو کہ محمود غزنوی کے نام سے بھی مشہور ہیں اور محمود و ایاز والے، ان شاہ محمود کا ایک واقعہ نقل کیا کہ شاہ محمود کے زمانے میں ایک مرتبہ چوری بہت بڑھ گئی تھی. اب وہ رحم دل عدل والے اور رعایا کے لیے درد رکھنے والے بادشاہوں میں سے تھے، نیک تہجد گزار عالم. تو شاہ محمود کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے کیا کیا کہ چوروں کا لباس منگوایا اور آدھی رات کو وہی ویسا ہی لباس پہن کر اکیلے تنہے تنہا چل پڑے تاکہ چوروں کو پکڑنے کے لیے. ایسے بھی حکمران ہوتے ہیں کہ جن کی حکمرانی سے مقصود دنیا نہیں بلکہ اللہ تعالی نے جب ان کو یہ منصب عطا فرمایا تو اس کو آخرت کے لیے استعمال کرنا. لہذا شاہ محمود راستے میں چل پڑے، حضرت نے فرمایا کہ ایک دیکھا چوروں کا گروہ بیٹھا ہوا تھا، ان کی پارلیمنٹ سجی ہوئی تھی. تو شاہ محمود کو دیکھا، انہوں نے پوچھا کون؟ اب شاہ محمود نے جواب دیا جیسے تم ویسے میں. چوروں نے سمجھا کیونکہ الجنس یا میرو الجنس، اور ہر آدمی جو ہوتا ہے اگلے کو ویسا ہی سمجھتا ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا بدگمانی کا مرض اللہ والوں کو نہیں ہوتا کیونکہ ان کے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں، شفاف دل کی وجہ سے ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں. اور جن کے دل میں چور ہوتا ہے، جو خود کسی چیز میں مبتلا ہوتے ہیں، اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں اور بدگمانی وہی لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے نا کہ میں ایسا ہوں تو اگلا بھی ایسا ہی ہوگا. لہذا جب چوروں نے سنا تو وہ سمجھے کہ جیسے ہم چور ہیں ویسے یہ بھی ہمارا بھائی چور ہے، چور بھائی ہے. اور بادشاہ کی جو نیت تھی وہ یہ تھی بھائی جیسے تم انسان ویسے میں بھی انسان. فرمایا یہ ہوتا ہے کہ کلام میں فرق ہوتا ہے. اسے مولا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کارے پاکا راں قیاس از خود مگیر، کہ پاک لوگوں کے کاموں کو، ان کے افعال اور اقوال کو اپنے اوپر قیاس مت کرو. گرچہ مانند در نوشتن شیر و شیر، اگرچہ شیر اور شیر مانے دودھ کے، دونوں کو لکھے تو شین یا اور را، یہ تین حروف کے امتزاج سے اور ترکیب سے اور اس کا مرکب بن کر شیر کے معنی بھی وہی ہیں، شیر کے معنی دودھ ہیں، بنتے دونوں ایک ہی حروف سے ہیں لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور شیر کے معنی دودھ کے ہیں. اسے فرماتے کہ اللہ والوں کی گفتگو کو اپنی گفتگو پر قیاس نہ کرو، ان کے ہنسنے کو اپنے ہنسنے پر قیاس نہ کرو. اس لیے بزرگوں نے ایک بات تصوف کی ایک بات ہے اس کو ایک مثال سے سمجھایا. ایک شخص ہوتا ہے مبتدی، یہ تصوف کی اصطلاحات ہیں. مبتدی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں نیا قیدی ہے اور نیا نیا گویا قدم رکھنے والا ہے. اور ایک ہوتا ہے متوسط درمیان والا, اور ایک ہوتا ہے منتہی, یعنی جو سلوک کے مدارج درجے طے کر چکا ہو, ایک درجے میں کچھ درجات طے کر چکا ہو, یا اس درجات میں بھی کتنے درجات. تو فرماتے ہیں بزرگان دین, فرماتے ہیں جو مبتدی اور منتہی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص دریا کے دو کنارے ہیں اور دریا کے دو کناروں پر دو آدمی کھڑے ہیں. اب ایک شخص مبتدی ہے, ایک شخص منتہی ہے, یعنی ایک وہ ہے جس کو دریا پار کرنا ہے اور ایک وہ ہے جو دریا پار کر چکا ہے. دونوں کی حالت فرمایا ایک جیسی ہوتی ہے کیونکہ دونوں کے کپڑے سوکھے ہوئے. اب اگلا دیکھنے والا اندازہ نہیں ہوگا کہ آیا اس کو دریا پار کرنا ہے یا نہیں کرنا, لگتا دونوں کی حالت ایک جیسی لگتی ہے. لیکن بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ وہ جو مبتدی ہوتا ہے اس کی طبیعت میں بے چینی اضطراب ہوتا ہے کیونکہ اس کو دریا پار کرنا ہوتا ہے, تو ایک خوف ہوتا ہے اس کے قلب میں کہ کیا ہوگا. اور جو منتہی ہوتا ہے چونکہ وہ دریا پار کر چکا ہوتا ہے لہذا اس کی طبیعت میں سکون ہوتا ہے اور اس کی طبیعت جو ہے ٹھہراؤ ہوتا ہے اس کی طبیعت میں. اس سے بازے مبتدی دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ جو منتہی ہوتا ہے اس کے افعال اس کے حالات عام انسان جیسے ہوتے ہیں, ظاہراً عام انسان جیسے, کہ گئے بعض مرتا تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کو کوئی اللہ سے تعالیٰ سے تعلق ہی نہیں ہے, ایسا بھی لگتا ہے بعض مرتبہ گویا کہ کوئی ہاتھ میں تسبیح نہیں, ہاتھ میں کچھ اللہ تعالی کی یاد کا کوئی ایسا نظر نہیں آتا. بعض مرتبہ ایسا معلوم ہوتا ہے, دھوکہ ہوتا ہے. یا وہ جیسے ہنسنا ہنسانا ہے کہ وہ اپنے مشائخ کا ذوق ہوتا ہے کہ اپنے طالبین مریدین کا دل خوش کرنے کے لیے ان کو ہنساتے ہیں, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی اللہ تعالی کی یاد سے تعلق, یہ تو لطیفہ سنا رہے ہیں تو ہنسا رہے ہیں, لیکن ان کا جو قلب ہوتا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے. ایسے میں مبتدی کے لیے ادب ہے کہ وہ ادب کرے ان کا کیونکہ وہ دریا طے کر چکے ہیں, لہذا ان کی طبیعت میں جو ٹھہراؤ اور سکون ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مدارج اور درجات وہ اسٹیج پار کر چکے ہیں, اس لیے ان کے ذمے ادب ہے. مبتدی کے ذمے کہ اپنے جیسا نہ سمجھے, وہ بڑا فرق ہوتا ہے. یہ حالات بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن انہی کا دل خوش کرنے کے لیے تاکہ یہ بھی دریا پار کر لے, گھبراؤ مت, ارے میاں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حوصلہ افزائی کے لیے اصل میں وہ ان کی حالت پر آ کر نزول فرما کر ان کے حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. اس لیے یہ جو فرمائے کہ جیسے تم ویسے میں, یعنی جیسے میں انسان ویسے تم انسان, لیکن باپ سوچے وہ چور ہے اور یہ بادشاہ ہے. یہ بھی پکڑ لیتے ہیں آخر میں, کتنا بڑا فرق ہے کہ وہ چور اور وہ بادشاہ. چور نے کہا آ جاؤ بھائی آ جاؤ, اب بیٹھے بھائی, ہاں بھائی کہاں چوری کرنے چلے. ایک چور کے ذہن میں خیال آیا, یار ہم لوگ روزانہ چوری کرتے ہیں اور کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے, کوئی پلاننگ ہی نہیں کرتے, نہ فیملی پلاننگ کرتے, اپنی مسجد میں ایک بات یہ عرض کی تھی کہ پلاننگ اور منصوبہ بندی نام ہے وسائل اور ریسورسز کو استعمال کرنا, یا اگر ریسورسز اور وسائل نہیں ہے تو ان کو حاصل کرنے کی فکر کرنا, اس کو منصوبہ بندی کہتے ہیں, یا وسائل کو کاٹ دینا, یہ تو منصوبہ بندی نہیں ہے نا جناب. یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی کے اندر صلاحیت ہے اولاد پیدا کرنے کی اور وہ صلاحیت کو کاٹ دے اور کہے کہ یہ منصوبہ بندی ہے. لہٰذا یہ تو فیملی پلاننگ نہ ہوئی. اب کیا فیملی پلاننگ کیسی ہونی چاہیے؟ کم از کم 8-10 بچے تو ہونے چاہیے. ایک جو ہے وہ بجلی کے محکمے میں ہو, ایک پانی کے, ایک گیس کے محکمے میں ہو, ایک وکیل ہو, ایک ڈاکٹر ہو, ایک انجینئر ہو, آخر میں ایک ملہ بھی بنا لینا چاہیے تاکہ ان سب کو جنت میں بھی تو کوئی لے کے جائے. تو پلاننگ تو ہے کہ وسائل ہونے چاہیے, ریسورسز ہو, اس کو استعمال کرے, نہ کہ کاٹ کے بیٹھ جائے. دو بچے وہ بھی, دو انڈے وہ بھی گندے.
لہذا پلاننگ تو ہو کہ جس زیادہ ہونے چاہیے جناب، اور مطلوب بھی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرتے رہو. حضرت یہ فرماتے تھے انہو کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر بارش برسائے گا، اس استغفار کا ثمرہ ملے گا تمہیں. اور ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا، بلکہ لڑکے فرمایا. تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا ذوق تو یہ ہے کہ اولاد ہو، کثرت عیال یہ تو مطلوب ہے. اصل میں پہلے زمانے میں کام آسان تھا، کیونکہ ہر سال ماڈل آتا تھا، کپڑوں کا مسئلہ نہیں تھا، بھائی جان کے کپڑے پپو میاں تک چلتے تھے، اور معیار بھی اچھا تھا، اس لیے برسا برس چلاؤ کپڑے پھٹتے نہیں تھے، خراب نہیں ہوتے تھے. اب معیار خراب ہو گیا، اس لیے فاصلہ اتنا ہو جاتا ہے. اب کہے کہ 5-6 سال تک کپڑے کہاں سنبھال کے رکھے. تو میرے پیارے دوستو، اب وہ اس نے کہا کہ کچھ ہونا چاہیے بھائی، کہاں چوری کرے، کیسے کرے. کہا بھائی پہلے یہ تو پتا چلے کہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارے اندر صلاحیتیں کیا کیا ہیں، کیونکہ بغیر صلاحیتوں کے معلوم ہوئے کیسے پتا چلے گا کہ پلاننگ کیسے کرنی ہے. کہا اچھا بھائی شروع کرو. تو ایک چور سے پوچھا جناب آپ اپنا تعارف کرائیں اور بتائیے آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے. تو اس چور نے کہا کہ میرے اندر تو صلاحیت یہ ہے کہ بھائی میں تو کتوں کا ماہر ہوں، چونکہ یورپ سے ہو کے آیا ہوں اس لیے ذوق کلاب رکھتا ہوں. حضرت والا کا کتنا پیارا شعر ہے، یہ برطانیہ کا ہی شعر ہے، فرمایا کسی کو ذوق گلاب ہے، کسی کو ذوق گلاب ہے، کسی کو ذوق کلاب ہے. کلاب جمع ہے کلبن کی، اس کے معنی کتا. کسی کو ذوق گلاب ہے اور کسی کو ذوق کلاب ہے، کوئی جنابت میں ہے مبتلا اور کوئی عالی جناب ہے. کیا دیکھیے سبحان اللہ، ان الفاظ سے بھی ذوق پتا چلتا ہے کتنا پیارا ذوق. تو اس نے کہا کہ میں کتوں کو ماہر ہوں، جب کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیا بول رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی چلو تم بھی کہیں نہ کہیں کام آؤ گے. دوسرے سے پوچھا کہ ہاں جناب آپ بتائیے. اس نے کہا میری ناک میں یہ صلاحیت ہے کہ میں مٹی سونگ کر بتا دیتا ہوں، میں مٹی سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ کہاں خزانہ موجود ہے، کہاں 100 ٹن سونا کہاں موجود ہے، اور اتنا ہی چاندی اور جواہرات میں سونگ کر بتا دیتا ہوں. اشارہ سمجھ گئے نا آپ. لہذا وہ سونا کہاں موجود ہے خزانہ، میری ناک میں یہ صلاحیت ہے کہ جس مٹی کو سونگ تو بتا دیتا ہوں یہاں خزانہ ہے کہ نہیں ہے. معرومی رحمت اللہ علیہ کی بات یہاں حضرت نے فرمائی، فرماتے کہ معرومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مجنو اپنی جب اس کی وہ لیلا کی یاد میں گھوم رہا تھا تو بچوں نے کہا رہے تو کیا لیلا کر رہا ہے، تیری لیلا تو مر چکی. تو اس نے کہا اچھا، کہا تو یقین نہیں آتا، آؤ قبرستان چلیں. قبرستان چلے گئے تو اس نے کہا کہ نہیں دیکھو مجھے مت بتانا کہ میری لیلا کی قبر کون سی ہے، میں خود بتاؤں گا. حضرت فرماتے کہ وہ ہر قبر کی مٹی کو سونگتا تھا، جب لیلا کی قبر کی مٹی کو سونگا اس نے کہا کہ اس میں ہی میری لیلا ہے. معرومی رحمت اللہ علیہ کی بات فرمائی حضرت نے کہ اس شخص نے کہا ہم چوں مجنو بو کو نم ہر خاک را، کہ میں مثل مجنو کے ہر مٹی کو سونگتا ہوں، اور خاک لیلا را بیابم بے خطا، اور جس مٹی کے اندر میری لیلا موجود ہے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اس کے اندر وہ یہاں خزانہ موجود ہے. اس پر حضرت نے فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے عاشقین کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے مجرو ہے ان کی ناکوں میں یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ ہر آنے والے کی مٹی کو سونگتے ہیں، اور جس کے اندر ان کا مولا ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص حامل نسبت الہیہ ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق حاصل ہے. فرماتے ہیں میں ہر آنے والے کو دیکھتا ہوں، اور جس مٹی کے اندر میرا مولا ہوتا ہے، جس مٹی کے اندر میری مولا کی تجلیات اور اس کا تعلق اور محبت ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ شخص اگرچہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالی کی محبت اور تعلق موجود ہے، میرا مولا یہاں موجود ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کیا ذوق کہ در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ استر، اہل درد محبت کو پائیں۔ اس کے بعد تیسرے چور سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ۔ اس نے کہا میرے ہاتھ میں اتنی قوت ہے کہ کتنی ہی اونچی دیوار ہو لیکن میں زور سے کمن پھینک کر آنکڑا اٹکا لیتا ہوں، شکنجا۔ وہ جیسے اخبار والے اخبار پھینکتے نا، ہمارے ایک دوست نے کہا یار یہ پھینکتا ہے تو اتنا کانگڑی سا ہے، تو چلو میری تو طاقت زیادہ ہے میں پھینکتا ہوں۔ اس نے مشق کی، اس نے کوشش کی، نہیں کر سکا، تو پتا چلا طاقت نہیں مشق چاہیے۔ تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے تو یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، اگرچہ نحیف جسم کے اعتبار سے کمزور، لیکن میرے پیارے دوستو اللہ تعالی کی محبت کا جو ترجمہ اپنے مشائخ کی صحبت سے جو گزارتے ہیں، پھر ان کی صحبتوں سے جو بیٹھنے والے کے قلب کو تعلق مع اللہ ملتا ہے، تجربہ یہ ہے کہ وہ اپنے اکیلے کی عبادت سے نہیں ملتا۔ اس کے بعد پوچھا، ہاں بھائی اگلے چور سے تم بتاؤ۔ اس نے کہا میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میرے ہاتھ میں اتنی قوت ہے، میں ڈرل ماسٹر ہوں، کتنی مضبوط زمین ہو، فرش ہو، میں اس میں سوراخ کر کے خزانہ حاصل کر لیتا ہوں، ڈریلر ہوں، ڈریلر۔ کہا اچھا جناب۔ سب چور ہو گئے، ایک چور سے پوچھا، اس نے کہا کہ میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں ماہر معاشیات ہوں، اکاؤنٹنٹ ہوں زبردست، کیسے ٹیکس چرانا ہے منٹوں میں حساب لگا لیتا ہوں، ایسی ڈگری ہے۔ اچھا جناب۔ سب چور ہو گئے، اب آخری چور بچا، اس سے پوچھا، ہاں جناب آپ بتائیے آپ کی کیا صلاحیت ہے؟ تو اس نے کہا میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھتا ہوں تو دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ کہ اچھا بھائی چلو تم بھی کام آؤ گے۔ سب ختم ہو گئے، اب بادشاہ کا نمبر آیا، شاہ محمود کا۔ اس سے پوچھا، ہاں جناب آپ بتائیے۔ اسے کہا میرے، بادشاہ نے کہا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ مجرمان راجو بجلادا دہن، جس وقت میں مجرموں کو جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے، بجم بدے ریش من ایشا رہن، اگر اس وقت میری داڑھی ہل جائے تو وہ جو مجرم جو پھانسی کے پھندے کے اوپر اگر ہو تو مجرم کو وہاں سے چھٹکارا اور خلاصی مل جاتی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ پورے پارلیمنٹ میں شور مچ گیا، ہوٹنگ شروع ہو گئی اور شور، نعرے نعرے بلند ہونے لگے کہ جیتے گا بھائی، جیتے گا، سردار ہمارا جیتے گا۔ کہ واہ، معرومی فرماتے قوم، قوم گفتندش، شور مچ گیا۔ سب نے کیا کہا؟ قوم گفتندش قطب مات ہوئی۔ سب نے کہا بھائی آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے قطب ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ کیونکہ روزے محنت تھا، روزے محنت تھا، خلاصے مات ہوئی کہ جس وقت اگر ہم پھانسی کے پھندے میں بھی پہنچ جائیں گے یا جیل چلے جائیں گے، بس آپ ہیں نا، پتہ ہی نہیں تھا صاحب آپ کے اتنی پی آر زبردست ہے، آپ کے اتنے تعلقات ہیں۔ سب نے سردار بنایا۔ اچھا بھائی اب کہاں چوری کرنے چلے؟ ایک چور نے کہا کہاں کا چلنا ہے؟ چلو بادشاہ محمود کے محل میں چلتے ہیں۔ ارے کیا کہہ رہے ہیں، پتا نہیں ہے کیسا ہے وہ۔ ارے کرنا کیا ہے، آقا موجود ہے نا ہمارے سردار جی، ہمیں کیا پتا تھا کہ ایم این اے ہمارے یار کا جو ہے وہ چچا ہے۔ اب کیا ہوگا، پکڑے جائیں گے تو یہ ہے نا، ایک فون پر تھانے دار خود چائے بھی پلائے گا، گھر بھی پہنچا کر جائے گا۔ اس لیے اب کیا ڈرنا۔ بادشاہ سے پوچھا، ہاں چلو بھائی۔ آہ سبحان اللہ، حضرت والا فرماتے ہیں کہ اب وہ چور چلے، شاہ محمود ساتھ موجود، اور شاہ محمود کو لے کر اسی کے گھر میں خزانے پر، قومی جو خزانہ ہے، بیت المال ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنے چلے۔ رستے میں گئے تو، رستے میں جا رہے تھے تو ایک کتا بھونکنے لگا، تو وہ جو شخص، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں کتوں کی بولی سمجھنے والا، وہ اپنا سر کھجانے لگا۔ سب نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیا کیوں اپنا وقت رک کیوں گئے؟ اس نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہوا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہ جو کتا ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ محمود تمہارے ساتھ ہے۔
نے کہا ارے عجیب آدمی ہو تم، رات کے اس وقت ڈیڑھ بج رہا ہے، بادشاہ تو اس وقت ٹانگے پھیلا کر شاہی محل میں شاہی گدوں میں کتنے آرام سے سو رہا ہوگا، ایئر کنڈیشن چل رہا ہوگا، اور جو ہے لونڈیا باندیا کنیزیں اس کو پنکھے چل رہی ہوں گی، سر پہ تیل مالش کرنے والے سر پہ تیل مالش کر رہے ہوں گے، کوئی پاؤں دبا رہا ہوگا، کوئی پاؤں میں کدو کا تیل لگا رہا ہوگا، اس وقت بادشاہ کہاں یہاں، وہ تو مزے سے خوابے خرگوش کے مزے لے رہا ہوگا، کیا تم باتیں کر رہے ہو. اس نے بھی کہا ہاں یار واقعی یہی بات ہے، کہاں اس وقت واقعی بادشاہ، یہ پتہ نہیں کتے کو بھی کچھ ہو گیا ہے، لگتا ہے اس کو کسی افیمچی کے ساتھ رہ گیا ہے، اس کتے پر کہ کچھ لگتا ہے معاملہ ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ معروفی رحمت اللہ اس موقع پر فرمایا، فرماتے ہیں صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، کہ انسان کے دل پر سینکڑوں پردے پڑ جاتے ہیں، صد حجاب سینکڑوں پردے پڑ جاتے ہیں، اور کیوں، چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، جس وقت انسان پر شہوت سوار ہوتی ہے، لالچ سوار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مستی سوار ہوتی ہے، اس وقت وہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، میں نے اپنے شیخ کی صحبتوں میں مجلسوں میں کیا سیکھا ہے، ملتزم پر جا کر، روضہ رسول پر جا کر، اور نمازوں میں اور دعاؤں میں اور شیخ کی مجلسوں میں اور ممبروں پر بیٹھ کر میں کس طرح آنسو سے رویا ہوں، وہ سب بھول جاتا ہے. کیوں، اس وقت اس ظالم پر شہوت سوار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مستی سوار ہوتی ہے، لہذا وہ اپنی حیثیت بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں مجھے کیا کیا منصب اللہ نے عطا فرمایا، مجھے کیا کیا نعمتیں ملی ہے، مجھے کتنی عزتیں ملی ہے، اور میں تنہائی کے اندر اور خلوتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حرام لذت سے اپنے قلب و جان کو خوش کرنے کی فکر میں لگا ہوں. میں اس وقت انسان بالکل بھول جاتا ہے. لہذا حضرت والا نے اسی ممبر پر کرسی پر بیٹھ کر ایک دفعہ فرمایا اس ظالم کو اگر اللہ تعالیٰ یاد رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد رہے، اپنے شیخ کی آہوزاری یاد رہے، تو یہ کبھی نافرمانی نہ کرے. لیکن اس نافرمانی کی حالت میں جب اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مستی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، یہ سب بھول جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا کہ میرے شیخ کا کیا فرمان ہے اور میرے شیخ کیا ارشادات ہے، کن آہوزاریوں سے، درد بھرے دل سے، اشک بار آنکھوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی کیا کیا باتیں سنائیے، کس کس طریقے سے دعا مانگے، سب بھول جاتا ہے. یہ کیوں، نافرمانی کی شہوت اور مستی ایسی چیز ہے. فرماتے سینکڑوں، وہ جو شہوت ہے وہ سینکڑوں پردے ڈال دیتی ہے. اب وہ آنکھوں پہ سب پردہ پڑا ہوا جناب، اب یہی شکل دیکھیں اور حالت دیکھیں تو ہر آدمی ہاتھ چومنا چاہے، لیکن خلوتوں میں دیکھیں تو کن بدماشیوں میں اور نافرمانیوں میں انٹرنیٹ یا اپنے دل میں خیالات پکا کر کس کس طریقے سے یہ حرام لذتیں درآمد کر رہا ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت و شفقتوں سے اس کی عیوب کو مخلوق پر ظاہر نہیں فرماتے. اور نہ حضرت والا فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں. اگر گناہوں کی بدبو، نافرمانی کی بدبو انسانوں کو پتا چلے تو کوئی قریب پھٹکنے کی قریب بھی نہ پھٹکے گا، تھوکنا پسند نہیں کرے گا کہ ان کا ظاہر دیکھو، ان کے ممبر پر حالت دیکھو، اور ان کی جو ہے وہ صورت دیکھو، اور ان کی حرکات دیکھو. یہ تو اللہ تعالی کی ستاری ہے، کرم ہے کہ عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں. کتنا کرم ہے اس کریم مالک کا. اللہم اغفر لنا، اللہ تعالی اپنے کرم سے بخش دے. لہذا وہ ہوا، اب مستی سوچ، کیونکہ مستی کیا تھی، خزانہ ملے گا. اب خزانے کی مستی نے شاہ محمود کی، لہٰذا ارے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ماہر، کہہ بھی رہا ہے شاہ محمود ساتھ ہے، ہاں یہی عالم ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو ابھی مستی سجے. یا چلو کوئی بات نہیں، گناہ ابھی تو کر لے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو کر لیں، ابھی تو مستی چلی ہوئی ہے، اس کو تو پورا کریں، اپنے نفس کو حرام غذا تو دیں، بعد میں کر لیں گے توبہ. فرماتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے توبہ. اس لیے توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے.
کیونکہ ہماری اختیاری چیز نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اگر ہمیں بار بار ہمارے گناہوں کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، واللہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہے کہ اب عیب عیوب پر پردہ ڈال دیا، بار بار توفیق توفہ دے دیتے ہیں. یہ تو ان اللہ والوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ بار بار عنایت و مہربانی فرماتے ہیں. لیکن حضرت فرماتے ہیں آزمائے کو بار بار نہ آزماؤ، بار بار ایسا نہ کرو. اب وہاں سے آگے بڑھے، بادشاہ کے محل پہنچے، کمند لگانے والے نے کمند لگائی، خزانہ سونگنے والے بتایا دیکھو یہاں خزانہ موجود، خزانہ نکالا، شاہ محمود ساتھ میں، جلدی سے کیلکولیشن حساب کی کھٹ کھٹ حوالے کر دیے. سب جانے لگے، بادشاہ نے کہا رہے بھائی اگرچہ یہ خزانہ اتنا ہے کہ سات پشتوں تک چلے گا. ہم فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ اتنا مال جمع کریں ہماری سات پشتیں آرام سے کھائیں، عیش سے کھائیں. فرماتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے ایسے اسباب انتظام کرنا شریعت نے اس کو منع نہیں فرمایا، لیکن فرماتے ہیں اس سے زیادہ انتظام یہ کرو کہ اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی فکر کرو. اس کا انتظام بالکل جائز ہے، درست ہے، بالکل منع نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی کیا، لیکن زیادہ اہتمام یہ کرے کہ ان کو تقویٰ سکھائے، ان کو بتائے بیٹا اس کام کو کرو گے تمہیں نیکی ملے گی، اس کام سے نیکی ملتی ہے، اس کام کو کرنے سے ثواب ملتا ہے، اس کام کو کرو گے تمہیں گناہ ملے گا، اس کام کو کرو گے تمہیں عذاب ملے گا. اولادوں کو سکھائیں تو صحیح ہم، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے جیسے ابا فجر کی نماز کی فکر کرے اپنے بیٹے کو بھی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھائے، شروع سے یہ تربیت دینی ہے، اہتمام کرے. اگرچہ ان کو کہہ دے اچھا بیٹا جاؤ نماز پڑھو جا کے سو جانا، سلام پھرتے ہی بھلے جا کے سو جانا. جیسے حضرت کا حکیمانہ انداز، فرمائے دیکھو اگر تم کالج کے لڑکے وہ جو بالکل نماز نہیں پڑھتے ان کو تم عشاء کی بتاؤ گے 17 رکعت ہیں، کہیں گے چھوڑو بھائی یہ مولوی صاحب کے چکر میں کون پڑھے 17، اس میں تو بڑا خطرہ ہے. فرماتے ان کو کہہ دو بھائی صرف 9 رکعت ہیں، 4 فرض پڑھو، 2 سنت پڑھو اور 3 وتر، بس جاؤ. فرمائے ان کو حکیمانہ انداز سے، سبحان اللہ کیا انداز ہے، آسان. اس طرح بہت ساری باتیں حضرت کی، آسانی. تو فرماتے کہ اس کا معمول بناؤ کہ من سے ایسے سکھاؤ. اولادوں کو بھی کہتے بیٹا فجر پڑھ لے، دوسرا پہلا سلام مسجد میں پھیر لینا، دوسرا سلام بھلے گھر میں پھیر لینا، لیکن تم چل مسجد میں آ جا. اس پر اس لیے یاد آئی کہ وہ جب بچپن تھا تو صبح فجر سے اٹھتے تھے تو اس دن بھر سونا نہیں، تو عشاء میں ایسی حالت کہ پہلا سلام یوں دوسرا سلام ایسے ہی اور جا کے دھڑ کر کے گر جاتے تھے. تو اولادوں کو اسی طریقے سے ترغیب سے ہی لیکن سکھائے، چل بیٹا چل، پیار سے محبت سے. ایک صاحب کہنے لگے میرا بچہ 10 برس کا ہو گیا تو نماز نہیں پڑھتا، میں ماروں؟ مجھ سے مشورہ کیا. میں نے کہا دیکھو، میں نے کہا اچھا آپ ایک بات بتائیے، جب وہ 7 برس کا ہوا تھا تو آپ نے اس کو نماز کی تاکید کی تھی؟ میں نے کہا آپ اس کو مارنا کیوں چاہتے؟ کہا حدیث شریف میں آیا کہ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مارو، مار کر نماز پڑھاؤ. میں کہا جب 7 برس کا ہوا تھا تب آپ نے اس کو نماز کے لیے لے کر گئے تھے؟ کہا نہیں. میں نے کہا پھر تو آپ کے لیے درست نہیں ہے، یہ کیا بات ہے بچے پر ڈنڈا اٹھا رہے ہیں، پہلے ہے انڈا کھلاؤ، مرنڈا پلاؤ، 3 برس تک اس کی تربیت کرو، سمجھاؤ، سکھاؤ، محبت سے لے کر جاؤ، اس کے بعد حق دیا، اور وہ بھی ہر وقت نہیں. لہذا اس 3 برس کے دور سے گزارے پہلے، اور پھر ظاہر بات ہے بچہ خود ابا کو دیکھے گا کہ ابا تو پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں جس کے بدلے میں جنت ملے گی اگر پاکستان جیت گیا، اور ہاتھ تو اس نے دیکھا ابا نے بھی چونکہ پکے نمازی ہیں جلدی سے وہی مصلی بچھایا، اللہ اکبر، سلام پھرتی، ہاں بھائی کتنے رن ہو گئے؟ جب ابا ایسی نماز پڑھے تو بیٹا کون سا جنت میں جائے گا، وہ بھی یہی کرے گا. تو اب اس نے کہا بھائی 7 پشتوں تک دولت تو چلے گی، شاہ محمود نے فرمایا، لیکن آخر ختم تو ہوگی. ایک کام کرو بھائی، اپنا جو ہے وہ موبائل نمبر تو دے دو، ایڈریس دے دو، اپنا ای میل ایڈریس بھی دے دو، کیونکہ تم اتنا مال لے کر گئے ہو، تمہارے پاس فیمیل موجود ہے، سب ختم ہو جائے گا، لہذا ای میل ایک دن بنو گے آ کر، اس لیے پہلے ای میل ایڈریس دے دو. اب وہ مستی تھی، انہوں نے کہا ہاں لو بھائی لو، سب نے اپنا ایڈریس پتہ لکھوایا، نمبر ومبر دیے اور بادشاہ کے حوالے کر دیے، اور جا کر سو گئے، خزانہ رکھا کہ صبح بینک میں جمع کرا دیں گے. صبح صبح کہاں بینک کھلے گا؟ اب جناب حضرت فرماتے ہیں کہ محرومی رحمت اللہ فرمایا کہ صبح بادشاہ نے عدالت لگائی اور کوتوال شہر کو ٹی پی او کو بلائے کہ یہ لو یہ لسٹ لے کر جاؤ اور ان تمام چوروں کو مال مسروقہ سمیت، چوری کیا ہوا مال سمیت ان کو اٹھا کے لے آؤ. اب جب بادشاہ کا حکم ہوا وہ گیا، تمام لوگ سو رہے تھے ان کو اٹھا کر لے آیا. اب بادشاہ نے، بادشاہ پر ایک جلال طاری تھا کہ ان ظالموں نے میرے عوام کی اور عوام اور غریبوں کی جو ہے زندگی جیرن کی ہوئی تھی، لہذا بادشاہ نے جلال کے ساتھ اور غصے کے ساتھ کہا ان تمام کے تمام مجرموں کو پھانسی پر چڑھاؤ. قاضی بھی بیٹھے ہوئے تھے، قاضی صاحب نے فرمایا بادشاہ سکان میں، بادشاہ سلامت، آپ یہ اپنی طرف سے کیسے حکم جاری کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ہمارے خلفاء جو گزرے، جو بادشاہ گزرے، عادل حکمران. عالم یہ تھا کہ اگر قاضی صاحب نے کہہ دیا، مفتی وقت نے، مفتی اعظم نے کہا، پوچھ لیا، تو ہمت نہیں تھی کہ بادشاہ بھی اس کے خلاف کر سکے. ایسا عالم ہمارے حکمرانوں کے، جو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، حکمران عمرا گزرے ہیں، ان کے حالات میں ایسی چیزیں ہیں کہ قاضی وقت نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، بادشاہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. قاضی صاحب نے پوچھا بادشاہ سلامت آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں، نہ مقدمہ چلایا اور ایک دم پھانسی کی سزا، جبکہ چور کی سزا تو ہاتھ کاٹنے کی. بادشاہ نے کان میں کہا کہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر اس کا گواہ میں خود، اسے پوچھا گواہ کہاں ہے، کہ اس کا گواہ میں خود ہوں، اور جس مقدمے میں بادشاہ خود گواہ ہو پھر اس کے لیے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اور رہی ان کا جرم، ان ظالموں نے زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. ذرا حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد وہ جو چور تھا جس نے کہا تھا کہ میں جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں، اب وہ جو چور ہے وہ بادشاہ کو کبھی دیکھتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے، کچھ خوف، کچھ امید، عجیب کیفیت. اب ادھر عالم یہ کہ بادشاہ کے جلال کی وجہ سے جلاد پر جلال چڑھا ہوا، آنکھوں میں خون اتراوا، اس نے اپنی تلوار رنگی کی، تمام مجرم جو ہے تلوار کے سائے میں کھڑے ہوئے. اس چور نے کہا بادشاہ سلامت، ہر یکے خاصیت خدرا می نمود، ہر شخص نے اپنا کمال دکھا دیا، اپنی خاصیت دکھا دی، اپنی صلاحیت دکھا دی کہ ہم نے بہت مال کمایا، بہت اس طرح سے مکان بنائے، زمینیں بنائی، فیکٹریاں بنائی، اتنی شاندار گاڑی رکھی، اتنا شاندار موبائل رکھا، اتنے شاندار لباس پہنے، اتنے بچے، اتنی سب، اتنی دنیا میں سفر کیا. ہر یکے خاصیت خدرا می نمود، لیکن ان خاصیتوں نے کمال ہمارے ساتھ کیا کیا کہ خاصیت جملہ بدبختی می فزود، لیکن ان صلاحیت اور خاصیتوں نے بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ کمال ملتا، ہماری بدبختی نے اور اضافہ کر دیا، ہماری بختی میں اور اضافہ کیا، ہمیں اور زیادہ رسوا. کہ پہلے اگر صرف چوری کرتے تو صرف ہاتھ کاٹے جاتے، قید میں جاتے، لیکن آج تو ہماری خاصیتوں نے ہم پر یہ کمال کیا کہ پھانسی کے پھندے میں پہنچا دیا. زیادہ بادشاہ سلامت، ہماری خاصیتوں نے تو ہم سب پھانسی کے پھندے میں، اے ساتھی ہمیں ہماری خاصیتوں نے پھانسی کے پھندے میں پہنچا دیا، جلدی کرو، جلدی سے اپنی داڑھی ہلا دو تاکہ ہم پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جائیں. حضرت فرماتے جب بادشاہ نے سنا تو ہنس پڑا، اس کی رحمت نے جوش مارا، کیونکہ شاہ محمود عادل بادشاہ تھا، رحم دل تھا، اس نے چونکہ ساتھیوں سے ایک وعدہ کیا تھا، دادا اس نے کہا چلو ہم اشارہ کیا سب کو چھوڑ دو. فرمایا یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے رات کے اندھیرے میں دیکھ کر پہچان لیا، دن کے اجالے میں پہچان لیا. فرمایا یہ وہ اللہ والے ہیں، وہ حفاظ کرام ہیں، وہ شہید ہیں، وہ علماء ربانیین ہیں، وہ اہل اللہ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ والوں سے تعلق کیا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، اللہ تعالیٰ کو پہچانا. ان کی تنہائیوں کا عالم یہ ہے کہ رات کے سناٹے میں مگر اے دوست، عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے اور غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے، رات کے سناٹے میں مگر اے دوست، لے لے کے تیرا کوئی نام روتا ہے. ان لوگوں نے ان اللہ والوں کی جوتیا سیدھی کی، اپنی اصلاح کے لیے تمام تکالیف برداشت کی، مشقت کی، محنت کی، شیخ کی بات پر جی جان سے عمل کیا، اپنی جان پر تکلیف اٹھائی، لیکن شیخ کی مرضی کے خلاف نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ کی دعائیں ملی، اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی اس شخص پر ہوئی، اور ایسا شخص یہ بنا، یہی عارف باللہ بن گیا. اب عالم کیا ہے؟ حافظ. اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو حضرت فرماتے تھے اس کو 11 پاسپورٹ ملیں گے، ایک اپنا اور 10 خاندان والوں کا. شہید جو ہے وہ 70 کی جو ہے وہ بخشش سفارش کرے، حق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. فرماتے ہیں کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ والا، وہ عالم ربانی، جنت میں جانے سے اس کو روک دیا جائے گا. کہاں چلے؟ کہا بھائی جنت کا مجھے تو پروانہ مل گیا. کہا تمہیں تو مل گیا، لیکن تم اکیلے اکیلے کیسے جا رہے ہو؟ سبحان اللہ، یہ ان اللہ والوں کی شفقتیں اور محبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور اس طرح سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، انبیاء علیہ السلام کی تو کیا شان ہے، ان کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا فرمائیں گے. اپنی رحمت کا جو ظہور ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کے ذریعے سے فرمائیں گے کہ تم اکیلے نہ جاؤ، اپنے پاس کے بیٹھنے والوں کو بھی لے کر جاؤ. یہ ہے وہ جو ان رات کی تنہائیوں میں اپنی جان پر غم جھیلا، اب دعائیں اپنے آنے والوں کے لیے ایک ایک دے کہ حضرت والا ساری زندگی یہ دعا مانگتے رہے، اپنی تنہائیوں پہ اس ممبر پر بیٹھ کر ساری زندگی دعا مانگی کہ اللہ یہاں جو بھی آوے محروم نہ جاوے. کہ اللہ میں آپ سے دعا کر اختر کتنے درد سے، عاجزی سے کہ اختر آپ سے یہ فریاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ مجھ سمیت میرے خاندان کے ایک ایک شخص اور میرے حضرات، میرے سلسلے والے قیامت تک کے آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے گا. آپ تصور کریں، یہی نہیں ہماری آنے والی پشتوں پر کے لیے حضرت والا دعائیں فرما کے چلے گئے. اور یہ وہ دعائیں چھپی نہیں، چھپی ہوئی ہے میرے پیارے دوستو. کتنے درد سے دعا فرمائی کہ قیامت تک کے آنے والے سلسلے میں جو داخل ہونے والے، میری اولاد، میری ذریات اور سلسلے میں داخل آنے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے گا. یہ وہ شفقتیں ہیں کہ خود تو ملا، کس چیز کی کمی تھی، لیکن کیا درد ہے، کیا تڑپ ہے، کیا محبت ہے کہ آنے والوں کے لیے بھی دعا مانگ کر جا رہے ہیں کہ جو بھی آئے، یہ تک فرماتے تھے جس نیت سے بھی آئے لیکن اللہ وہ محروم نہ جائے. تو وہ جو ہے اور وہ جو کیفیت، اس کا نام فرمایا ایمان. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجاء کے درمیان ہے کہ خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا جلالی کا معاملہ ایسا، لیکن امید بھی رکھی، آہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ باوجود عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جلال ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت پر اور کہ امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان اللہ والوں کے صدقے میں ضرور ہم پر فضل فرمائیں گے. اس لیے فرمائے اگرچہ کتنی حالت بری ہو، کتنے ہی گناہ میں مبتلا ہو، لیکن حضرت فرمائے کتنی کرم شفقت سے فرماتے تھے تم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے، مان لو کہ گناہ چھوٹ رہا تم سے ناممکن ہے، سمجھ لو بالفرض ایسا ممکن نہیں ہے، لازمی ہم سے چھوٹ سکتے ہیں، اختیاری چیز ہے. فرماتے لیکن اتنا ہے کہ مان لو تم سمجھتے ہو گناہ نہیں چھوٹتے، لیکن اللہ کے لیے توبہ کرنا مت چھوڑو. اگرچہ تمہیں 100% یقین ہے کہ تم سے گناہ نہیں چھوٹتے، لیکن توبہ کرنا مت چھوڑنا. سبحان اللہ. تو یہ معرفت، یہی ہے وہ چیز جو معرفت کہلاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. معرومی فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس بخا، جز عبادت نیس مقصود از جہاں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالی نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. حضرت فرماتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یا لیعبدون مارے میں لیعارفون کے ہے، معرفت کے لیے پیدا فرمایا. بس لیکن اسی معرفت کے لیے ضرورت ہے، جس طرح سے ان چوروں میں ایک شخص عارف تھا، اس عارف نے معرف کا کام دیا کہ شاہ محمود کو جس نے پہچان لیا، جس طرح اس نے پہچانا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام چوروں کی چھٹکارا مل گیا، خلاصی مل گئی. اسی طرح میرے پیارے دوستو، یہ اللہ والے جو ہیں یہ عارف ہوتے ہیں. جب جو عارف ہوتا ہے وہی معرف بنتا ہے. لالا یہ اللہ والے عارف ہیں، اس لیے اللہ تعالی کی پہچان کراتے ہیں. پہچان کا رستہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جب مراد یہاں لیعارفون ہے، اچھا پھر جب معرفت ہوتی ہے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور مقصود محبت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جب لیعارفون مقصود تھا تو اس نے لیعبدون کیوں فرمایا؟ فرمایا اس سے یہ پتا چلا معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت کے رستے سے ہو. لہذا عبادت کے بغیر معرفت معتبر نہیں ہے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی دعا جو شروع میں جو ابتدا میں پڑھی تھی، اللہم انی اسألوک حبک، کہ اللہ آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایک روایت میں آتا ہے وحب عملی یقرب الی حبک، کہ ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جس سے آپ کی محبت کے قریب ہو جاؤں، اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ جس سے آپ کی محبت تک پہنچ جاؤں، بلوغ ہو جاؤں، بلوغ محبت ہو جاؤں، حاصل کر لوں، یعنی بالغ محبت ہو جاؤں. یعنی اعمال کی پتا یہ چلا کہ اعمال میں دو صلاحیت ہے، ایک صلاحیت تو وہ مقرب محبت بھی ہے اور بالغ محبت بھی ہے، یعنی بالغ بھی بناتے ہیں اور قریب بھی کرتے ہیں محبت کے. اسی لیے جو حضرت والا جو ساری زندگی فرماتے تھے، فرماتے دیکھو یہ پانچ کام کر لو، نمبر ایک اپنے قرآن پاک کو درست کر لو، نمبر دو کے ایک مٹھی داڑھی رکھ لو اپنے ناپ کا، دائیں سے بائیں سے اور سامنے سے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، اور یہ داڑھی کا بچہ ہے اس کو بھی نہ کاٹے. بعضے لوگوں کے ادھر داڑھی کے بچے کے سائڈ پہ بھی بال نکل آتے ہیں، اس کو بھی کاٹنے سے علماء نے منع فرمایا. اور مونچھیں بالکل باریک کر لے، یہ طریقہ سنت کا. اور عورتیں شرعی پردہ کر، اور اس میں چہرے کا پردہ بھی ہے، چہرے کا پردہ بھی واجب ہے. اس لیے ایک عالم نے فرمایا نا، کہتے ہیں نا فتنہ عجیب ہے جس چلتے ہیں، صاحب چہرے کا پردہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں دیکھو یہ جو کاسمیٹکس کمپنیز جو ہوتی ہیں، جو کہ خوبصورتی اور کے لیے جو کریمیں اور لوشن بناتی ہیں، ان کی 90% جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ تو چہرے کے لیے ہوتی ہے. بیوٹیفائی یور سیلف، اپنے آپ کو حسین بنائیے، تو سارا فتنہ تو یہی ہے. لہذا کسی کی آواز اچھی ہو کانوں سے سنی لیکن چہرہ اس کے خلاف ہو، دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، کہ آواز تیری کتنی کوئل جیسی صحیح. تو یہ بھی ہے، چہرے کا پردہ بھی واجب ہے. اور جب پردہ کرے تو پیشانی بھی چھپائے. اور اسی طریقے سے بعض عورتیں کیا کرتی ہیں کہ ناک کھولتی ہیں، ناک آؤٹ کرتی ہیں، اور عاشقوں کو ناک آؤٹ کر دیتی ہیں. سارے چت پڑے ہوئے کیونکہ ناک کھولتے کھولتے نیچے لے گئی، ناک آؤٹ ہوئی اور سب ناک آؤٹ ہو گئے. نہ ادھر سے پیشانی بھی چھپا کے رکھے، اور برقع ڈھیلا ڈھالا ہو، اور اس پر کوئی بیل بوٹیاں وغیرہ نہ ہو، سادہ ہو بالکل، اور ڈھیلا ڈھالا برقع ہو، خوب کھلا برقع ہو، کہ پتہ ہی نہ چلے کہ نانی ہے یا نانی کی نانی ہے. اس لیے یہ صفات ہے برقعے کی. اچھا تو اور تیسری بات فرمائی کہ مردوں کے لیے کہ اپنی شلوار کو کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنوں سے اوپر رکھیں اور چلنے کی حالت میں، اور عورتوں کے لیے چھپانے کا حکم ہے کہ وہ نیچے رکھیں. ایسا نہ سنیں تو ملا بننے کے کہ جی ہم نے بھی ملا بننا ہے، اللہ والی بننا ہے، ٹخنے کھول لیے، دردی سے کہا کہ ملا کٹ شلوار سلوا دو سیدھو بھائی. اور چوتھی بات، نظر کی حفاظت کریں. سبحان اللہ، بہت احسان عظیم ہے حضرت والا کا کہ اس طرف توجہ دلائی، اور خود باہر فرمایا کیا حضرت نے ایک دن اسی ممبر سے فرمایا، فرمایا میں نے اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر یہ شعر کہا ہے کہ ان حسینوں سے نظر بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. یعنی گویا کہ اصل تو کیا ہے، یہ شاگردوں کے لیے دیکھو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، شیخ جس پر عمل کر رہا ہے تو ہمیں بھی عمل کرنا ہے، نظر بچانی ہے. یہ نہیں کہنا جی ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ارے صاحب اتنے زمانے سے ذکر کر رہے ہیں اب بھی ہم پر اثر ہوتا ہے، بھائی یہ تو ساری زندگی ہونا چاہیے. اور پانچویں بات یہ کہ دل میں بھی خیالات نہ پکائے، یہ اعمال محبت ہے. اسی طرح پوری جو شریعت ہے یہ حقیقت میں محبت ہے، لہذا وہ جو اعمال محبت ہے اس پر عمل کرنا یہ مطلوب ہے. اس لیے فرمایا جتنا عمل کرتا جائے گا اتنا اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اللہ تعالیٰ حضرت والا کے صدقے میں، حضرت محمد صاحب ہمارے شیخ کے صدقے میں، اس خانقاہ کے در و دیوار جہاں حضرت والا کا درد ہے، اللہ تعالیٰ یہاں جن اولیاء اللہ کی تشریف آوری ہوئی ان کے صدقے میں ہم سب پر فضل فرما دے، اپنا قرب و تعلق خاص نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب مکان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ادا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں. ایک صاحب کی والدہ محترمہ آئی سی یو میں داخلے میں، اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام بیماروں کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما دے. اللہ اللہ. ایک صاحب نشے میں دھت رہتے ہیں، بہت نافرمان بدتمیز ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کو بھی ہدایت دے، بڑوں کو بادب بنائے، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرمائے. ایک صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. نعیم الدین صاحب کے بخار کو بھی اللہ شفا سے تبدیل فرما دے. ایک صاحب کے کوئی پلاٹ بکوانے کا، اللہ اس کو عافیت کے ساتھ اچھی قیمت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرما دے، ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے، اور ہم سب کو صحت جسمانی بھی عطا فرمائے، صحت روحانی بھی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحابہ بارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا الله اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں اعمال محبت عطا فرما. یا اللہ جو نالائقی کے اعمال ہم نے کیے اس کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ اپنے کرم سے معاف فرما، مغفرت بے حساب فرما، اپنی رحمتوں کو ہم پر یا اللہ نازل فرما دیجئے، رحمتوں کے سائے میں یا اللہ ہم سب کو لے لیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ اعمال محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ یا اللہ گندے اخلاق کے کانٹوں کو ہم سے نکال دیجئے. اور یا اللہ جملہ صفات حمیدہ ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے درد دل عطا فرما، اپنی محبت کا درد عظیم ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ جو آپ نے اپنی محبت ہمارے شیخ کو عطا فرمائی، ہمارے بزرگوں کو عطا فرمائی، اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ، اس در کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. جذب فرما کر یا اللہ اپنا قرب و تعلق خاص ہم سب کو عطا فرما. جملہ مقاصد حسنہ میں یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. اور یا اللہ نیک صالح، یا اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجئے، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اہل مرض کو اہل شفا بنا، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، اہل مصیبت کی یا اللہ مدد فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے. جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما. جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو مطیع اور فرما بردار بنا. ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہماری اس کمزوری کو معاف فرما. اور یا اللہ کتنی نعمتیں آپ نے اپنے کرم سے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، یا اللہ بغیر مانگے اپنے کرم سے دونوں جہان کی عافیت عطا فرما، دونوں جہان کی رحمت عطا فرما، دونوں جان کی راحت عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے پیارے شیخ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، کروڑوں جزائے خیر عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالی حضرت والا کے درد دل سے اس گلشن کو یا اللہ تعالی قیامت آباد رکھیے، حضرت والا کی اولادوں پر رحمت نادل فرمائیے، ہمارے شیخ حضرت محمد مدر صاحب دامت برکاتہم کو خوب صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ان کے گھر والوں کو خوب صحت اور عافیت عطا فرمائیے. فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں جملہ یا اللہ علماء دین خدام دین کو خوب عافیت اور صحت عطا فرما، اور یا اللہ ان کی حفاظت بھی فرما، تمام مراکز دینیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی، ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی اپنے کرم سے حفاظت فرما دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم الراحمین. حضرت تشریف فرمائے. السلام علیکم.